الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے اسی آیت مبارکہ کے حصے کو تلاوت کیا گیا کہ جس کے تحت گزشتہ جو دو جمعوں سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سماعت کیا اور حضور کی تشریف آوری سے لے کر آپ کی عمر شریفہ جب 12 برس ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر فرمایا اور اس کے بعد وہاں آپ سے ایک راہب نے کہا کہ یہودی ان کے دشمن ہیں، لہذا آپ انہیں آگے نہ لے جائیں اور دوبارہ مکہ تشریف لے جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دوبارہ جلوگر ہوئے. حضور کی عمر شریفہ 12 برس سے کچھ زیادہ ہوئی تو آپ کی برکتیں اس وقت بھی ظاہر ہونے لگی تھیں. چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ مکہ میں قحط پڑا تو لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کعبے کے متولی ہیں، آپ دعا کریں کہ کہ اللہ تبارک و تعالی باران رحمت نازل فرمائے اور ہماری یہ مشکل حل ہو۔ چنانچہ ابو طالب اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور حضور کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کر بٹھا دیا۔ ابھی دیگر افراد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرما دی اور حضور کی یہ برکت سب پر ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد حضور کی سیرت کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ اس وقت ایک جنگ ہوئی کہ جسے جنگ فجار کہتے ہیں۔ عرب میں چار مہینوں کو حرمت والا مہینہ تصور کیا جاتا تھا، ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ، ایک محرم اور چوتھا رجب۔ عرب کے لوگ باوجود جہالت کے ان چار مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، اور جب ان مہینوں کا آغاز ہو تو وہ اپنی تلواروں کو نیاموں میں ڈال لیتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ کو برائی اور گناہ تصور کرتے تھے۔ لیکن ان دنوں میں جبکہ حضور کی عمر شریفہ 20 سال سے کم تھی یا تقریباً 20 برس کی آپ کی عمر شریف ہوئی، تو عرب میں قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو قیس میں انہی حرمت والے مہینوں میں جنگ ہوئی کہ جسے جنگ فجار کہتے ہیں۔ چونکہ اس جنگ میں قبیلہ قریش حق پر تھا تو حضور نے بھی اس میں حصہ لیا اور اس کے بعد یہ جنگ صلح پر ختم ہوئی۔ تو حضور کی سیرت کا ایک باب یہ بھی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جنگ فجار ہوئی اور اس کے بعد سیرت میں ایک حلف ہمیں ملتا ہے جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک تاجر جنوبی افریقہ سے آیا، ساؤتھ افریقہ سے ایک تاجر آیا، یا پھر وہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی۔ جب وہ مکے پہنچا تو مکہ کے ایک دولت مند تاجر نے اس کی لڑکی کو اغوا کر لیا۔ وہ شخص مارا مارا پھرتا اپنی بیٹی کو تلاش کرتا، جہاں جہاں جاتا سرداروں کے پاس کوئی اسے جواب نہیں دیتا تھا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے اس لڑکی کی تلاش شروع کی اور اس تاجر کے گھر تک پہنچ گئے کہ جس نے لڑکی کو اغوا کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تقاضا کیا اور آپ کے اس تقاضے میں ایسا رعب اور ایسی ہیبت تھی کہ اس تاجر کو لڑکی کو واپس کرنا پڑا۔ اور ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کسی بیرونی تاجر سے مال خریدا اور اس کو رقم کی ادائیگی نہیں کی۔ جب وہ پریشان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، آپ نے مکہ کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اس بات کی ترغیب دی کہ ایسا طریقہ غلط ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان طریقوں کو ختم کریں۔ چنانچہ نوجوان آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور اس کے بعد اس وقت کے دستور کے مطابق، یا اس وقت اسی طرح کے معاملات ہوتے کہ جب حلف لیا جاتا، تو ان نوجوانوں نے مل کر زمزم شریف کو حجر اسود سے دھویا اور اس مقام پر کھڑے رہ کر حلف اٹھایا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ قافلہ ابو جہل کے پاس گیا اور ابو جہل سے اس شخص کی رقم انہوں نے نکلوائی۔ تو انہی دنوں میں یہ طے ہوا کہ ہم کوئی ایسا حلف اٹھا لیں، ہم ایسا کوئی رفاہی معاہدہ کر لیں کہ جس سے آئندہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ چنانچہ ایک حلف، ایک معاہدہ تیار ہوا، اور چونکہ اس معاہدے کے محرک 4 افراد تھے اور ان چاروں کا نام فضل تھا، تو اس اعتبار سے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول ہو گیا کہ فضل نام کے لوگوں نے اس معاہدے کو گویا ترتیب دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ 20 برس سے جب تجاوز کی اور تقریباً 24 برس کے قریب آپ پہنچے، تو مکہ مکرمہ میں ایک پاکیزہ خاتون، ایک بیوہ خاتون جن کا نام خدیجہ تھا، وہ اپنا مال تجارت، چونکہ ان کے شوہر نہیں تھے، تو اپنا مال تجارت لوگوں کو دیتی اور وہ ان کے مال سے کما کر جب آتے تو حضرت خدیجہ کو بہت کم منافع دیتے، چونکہ ان کا کوئی شریک نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ نفع کتنا ہوا، لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایسے ایماندار شخص کی تلاش تھی کہ جو ان کا مال تجارت کے لیے لے جائے اور صحیح منافع ان تک پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ جب 24 برس ہوئی، آپ مکہ میں ایماندار، امین اور صادق مشہور تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ حضرت خدیجہ چاہتی ہیں کہ ان کا مال تجارت کوئی شخص لے کر کے جائے اور یہ خدمت انجام دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا وہ مال لے کر ملک شام میں تشریف لے گئے۔ یہ حضور کا دوسرا سفر تھا۔ 12 برس کی عمر میں جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا آپ نے سفر کیا تو اس وقت آپ نے جس خانقاہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تھا، اس وقت بھی تقریباً 13 برس کے بعد آپ وہیں رکے، اور اس خانقاہ میں اس وقت جو راہب تھا اس کا نام تھا نستورہ۔ اس نستورہ راہب نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی علامات کو دیکھا تھا، اور جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خانقاہ کے قریب آپ نے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، درخت آپ کی جانب جھک جایا کرتا تھا، جہاں جہاں آپ سفر کرتے بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ فگن ہوا کرتا تھا، جب نستورہ نے یہ علامتیں دیکھیں تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی دست بوسی کی، اور آپ کی کمر شریف پر جب اس نے ختم مہر نبوت دیکھی تو اسے بوسا دیا اور حضور کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ یہ سارے معاملات حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے جن کا نام میسرہ تھا، وہ بھی سب دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد حضور نے تجارت کی، اور تجارت کرنے کے بعد جب دوبارہ مکے کی جانب بڑھے، جب مکہ قریب تھا، حضور نے حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ سے کہا کہ تم آگے جاؤ اور حضرت خدیجہ کو پیغام دو کہ ہم نے الحمدللہ بہت سارا نفع کمایا ہے اور اب ہم قریب پہنچنے والے ہیں۔ جب میسرہ حضرت خدیجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم پہنچنے والے ہیں، تو حضرت خدیجہ اپنے مکان کی اوپر منزل پر بیٹھ کر آپ قافلے کو دیکھنے لگیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ حضور کی اونٹنی جہاں جہاں چل رہی ہے، بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ فگن ہے، اور آس پاس نہیں صرف حضور کے اوپر ہی وہ چل رہا ہے۔ اور ایک بات حضرت خدیجہ نے اور دیکھی کہ 2 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ پہلے ہی آپ کی ایمانداری کی قائل تھیں، پہلے ہی آپ کے گویا اعلی اخلاق کی قائل تھیں، اب یہ سارے معاملات بھی دیکھے تو حضرت خدیجہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرما لیں۔ چنانچہ جب یہ پیغام پہنچا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اس پر راضی ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ سے نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار فرمایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند جن کا نام قاسم اور طاہر بیان کیا جاتا ہے، اور 4 صاحبزادیاں جن کا نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ یہ 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے بہت محبت کیا کرتی تھیں اور ہر کام میں حضور کا اتنا ساتھ دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضور کی عمر شریف 35 برس ہوئی تو خانہ کعبہ، کہ جسے دور جہالیت میں بھی لوگ بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، بہت اس کی حرمت اور اس کا پاس کیا کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کی عمارت آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں ہے، اس کے چاروں طرف مطاف کہ جہاں طواف کیا جاتا ہے، اور زمانہ گزشتہ میں وہاں چاروں طرف پہاڑ تھے، اور جب بارش ہوتی تو بارش کا پانی پہاڑوں سے اتر کر جب بیچ میں آتا تو اس نشیبی علاقے میں آتا تو گویا ایک سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا تھا، اور جب سیلاب کی طرح پانی جب آتا تو خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا دیا کرتا تھا۔ تو تاریخ نگاروں نے لکھا کہ کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی دیواریں گریں، اور اس وقت میں بھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ 35 برس ہوئی تو خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ اب سارے قبیلے والوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس عمارت کو دوبارہ سے تعمیر کریں، لیکن یہ سوچ کر کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کرنے کے لیے جب ہم اسے گرائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب ہم پر نازل ہو جائے، جیسا کہ اصحاب فیل پہ ہوا تھا۔ تو اصحاب فیل تو اگرچہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینا چاہتے تھے اور ان کی نیت تھی خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانے کی، لیکن چونکہ وہ واقعہ ہو چکا تھا اس لیے وہ سب پریشان تھے اور خوف زدہ تھے۔ اور کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا، اور اس کنویں میں ایک خطرناک اژدہا تھا، اور وہ خطرناک اژدہا دوپہر کے وقت میں کنویں سے نکل کر اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر بیٹھ جاتا تھا، اور لوگ اس سے بے حد خوف زدہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ گفت و شنی جاری تھی کہ ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کریں، تو ایک دن کیا دیکھا کہ دوپہر کے وقت جب وہ اژدہا خانہ کعبہ کی دیوار پر بیٹھا تھا تو اوپر سے ایک عظیم پرندہ، ایک بہت بڑا پرندہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے اس اژدہے کو اچک لیا اور اس کو پکڑ کے اور وہ ہوا میں اڑ گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس اژدہے کو نہیں دیکھا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس میں کوئی خوف اور خطرے کی بات نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جب دیواروں کو گرایا گیا، پرانی عمارت کو گرایا گیا، تو کوئی شخص آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک شخص نے ہمت کی اور کچھ پتھر اس کے گرائے، اور اس کے بعد ایک رات تک انتظار کیا کہ دیکھو کہیں عذاب تو نازل نہیں ہوتا۔ ایک رات انتظار کرنے کے بعد جب دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا، لہذا لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی یہی ہے۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالی کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، لہذا فنڈ جمع کیا جائے، پیسے جمع کیے جائیں تاکہ اس کی تعمیر عالی شان ہو۔ اور یہ بات سب نے کہہ دی کہ دیکھو اس کی تعمیر میں کوئی حرام کمائی نہیں لگائے گا، کوئی سود کی کمائی نہیں لگائے گا، کوئی گناہ کی کمائی اس میں نہیں لگائے گا۔ اور اس دور میں، دور جہالیت میں، اکثر لوگوں کے پاس کمائی یہی تھی، لہذا جب فنڈ جمع ہوا تو بہت تھوڑا، بہت کم فنڈ جمع ہوا، لیکن تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ کعبے کی حرمت ان سب کے نزدیک مسلم تھی، لہذا بڑے بڑے سردار پتھر لے کر کے آتے اور اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو گویا تعمیر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور آپ بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف رہے۔ جب دیواریں کھڑی ہو گئیں، جب خانہ کعبہ کی عمارت تیار ہو گئی، تو اب اس بات کا فیصلہ کرنا باقی تھا کہ اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون نصب کرے گا۔ اب اس میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، اس میں لڑائی ہو گئی، ہر قبیلے کا سردار یہ کہنے لگا کہ حجر اسود کو میں نصب کروں گا۔ ہر قبیلہ اس بات پر تیار ہوا کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں گے۔ جب نزعی صورت ہو گئی، جب جھگڑا ہو گیا، تو کسی عقل مند نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ کل صبح اس حرم کعبہ میں سب سے پہلے جو شخص آئے اسے تم اپنا حکم بنا لو، اسے تم اپنا فیصلہ کرنے والا بنا لو، جو فیصلہ وہ کرے اسے تمام قبائل مان لیں۔ چنانچہ یہی طے ہوا، اور اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور علی الصبح سب سے پہلے اس خانہ کعبہ، اس حرم کعبہ میں جو سب سے پہلے تشریف لائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا تو ہر ایک نے خوشی کا اظہار کیا، یہ تو پہلے سے صادق اور امین مشہور ہیں، اور ان کے عادات اور اطوار تو سب سے اعلیٰ و اشرف ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیزان محترم تدبر ملاحظہ فرمائیے، آپ کی فہم و فراست ملاحظہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، ایک چادر لاؤ، اور اس چادر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ سارے قبیلوں کے سردار آ جاؤ، اور ہر ایک قبیلے کا سردار جب جمع ہو گیا سب سے کہا کہ ہر کوئی چادر کو اٹھا لے، چنانچہ ہر تاجر ہر سردار نے اس چادر کے ایک ایک سرے کو پکڑا، اور تمام سرداروں نے جب چادر کو اٹھایا حضور نے فرمایا کہ اب اسی چادر کو لے کر آؤ اس جگہ پر جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیزان محترم فہم و فراست تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر شریفہ کو پہنچے تو وحی کا آغاز ہوا، اور ابتدان وحی کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے علی الصبح اس کی تعبیر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی، یعنی جو ہونے والا ہوتا حضور اسے خواب میں ملاحظہ فرما لیتے تھے۔ اور اس کے بعد حضور نے خلوت نشینی اختیار کی، لوگوں سے الگ تھلگ آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ یہ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی ہے کہ جس کی اونچائی تقریباً 890 فٹ ہے، اور موجودہ دور میں جو وہ اسٹیپ بنے ہوئے ہیں، جو سیڑھیاں ہیں، اگرچہ انہیں سیڑھیاں تو نہ کہیں کہ یہ بے ترتیب ہیں، لیکن وہ تقریباً 600 اسٹیپ ہیں، اتنی اونچائی پر غار حرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں کئی کئی دن آپ عبادت کیا کرتے، کئی کئی دن کا توشہ آپ اپنے ساتھ لے جاتے، اور کبھی زیادہ دن ہو جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا غار حرا آپ کو کھانا دینے جایا کرتی تھیں۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے زیارت کی ہوگی، اتنی اونچائی پر ہے، اور اس وقت نہ جانے کتنے پہاڑ کتنے ٹیلے ہوں گے، اور اس وقت حضرت خدیجہ کا وہاں پہنچنا کتنا مشکل امر تھا، لیکن حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ پہنچانے وہاں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ایام میں جب آپ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے تو حضرت جبریل امی ایک دن آئے، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا۔ تو حضرت جبریل نے حضور کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد آپ کو بھینچا، طاقت لگائی، زور دیا، اس کے بعد چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا پڑھیے، حضور نے فرمایا ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین نے پھر ایسا کیا، جب تیسری مرتبہ کیا اس کے بعد آپ نے عرض کی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تخلیق فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس واقعے کو بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا، اور بعض لوگوں نے اپنا عقیدہ اس میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد کہا دیکھو جب جبریل امین نے کہا اقرا پڑھیے تو چونکہ حضور تو معاذ اللہ ان پڑھ تھے، تو حضور نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، حالانکہ ایسی بات نہیں، حضور نے فرمایا ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا، اس لیے کہ حضور اس غار حرا میں لوگوں سے الگ تھلگ، لوگوں سے دور ہو کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے گئے تھے، اور کوئی انہیں کسی اور بات میں مشغول کرنا چاہتا تھا تو حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو جس نے تخلیق کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ میں جس کی عبادت کے لیے آیا ہوں، میں جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جس کے لیے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر یہاں آیا ہوں، یہ شخص بھی اسی کا کلام سنا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اور حضور نے اس کے بعد وہی کچھ پڑھا جو حضرت جبریل امین لے کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی، آپ کا دل دھڑکنے لگا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضرت خدیجہ سے کہا کہ زم ملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اوڑھا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عجیب و غریب تھی۔ یہاں بھی بہت سے لوگوں نے ترجمہ اس کا یہ کیا کہ حضور خوفزدہ ہو گئے تھے، حضور پریشان ہو گئے تھے، حضور کو معلوم نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کلام کس کا ہے، تو عزیزان محترم خوب یاد رکھیے کہ ہم نے پہلے جمعوں میں بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تو یہودیوں تک نے کیا اور لوگوں نے آپ کی برکتوں کو آپ کی گویا نعمتوں کو اور ملاحظہ کر کے اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ معلوم نہ ہو کہ یہ نبی ہوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اور خوب بات یاد رکھیے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کا نبی یہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور بہت سے نبیوں نے بچپن ہی میں اس کا اقرار کیا. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں تو گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں. انہوں نے آپ کی والدہ حضرت مریم سے کہا کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تو حضرت مریم نے خود کچھ نہیں کہا بلکہ بچے کی جانب اشارہ کر دیا. لوگوں نے جب بچے کی طرف دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی گہوارے میں ہیں، ابھی جھولے میں ہیں، ابھی چند دنوں کے ہیں. آپ نے اس وقت کلام کیا اور کہا کہ قال انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ رکھا ہے. تو دیکھا آپ نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا حضور کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو ہرگز یہ بات نہیں. حضور جب یہ دھڑکنے لگا دل اور حضور کی عجیب کیفیت ہوئی، علماء فرماتے ہیں کہ یہ عظمت قرآن کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کوئی معمولی بات نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بات تو ایسی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور پر وحی کا نزول ہوتا تو چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور شدید سردی میں آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگ جاتا تھا. حضرت زید کہتے ہیں، حضرت زید بن ثابت، کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جلوگر تھے کہ آپ کا پیر مبارک میرے پیر کے اوپر تھا، میری ران کے اوپر حضور کا قدم تھا، اور اسی وقت جب وحی کا نزول ہوا، حضرت زید کہتے ہیں کہ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میری ران چورا چورا ہو جائے گی، اس قدر تکلیف مجھے محسوس ہوئی. تو عزیزان محترم، یہ وحی کا کلام کمال تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیزان محترم کلام کی عظمت ہے. اور آخر میں جب حضور حجت الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا دین کے اتمام کی یہ آیت نازل ہوئی، حضور اونٹنی پر سوار تھے. راوی کہتے ہیں کہ اونٹنی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکی اور بیٹھ گئی. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری نہیں بلکہ عظمت قرآن کی دلیل ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو. حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ بیان کیا، وہ کہنے لگیں کہ میرے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل ہیں، وہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے. وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور اگرچہ وہ مکہ میں رہتے تھے لیکن انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی بلکہ آسمانی کتابوں میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اور عبرانی زبان میں آسمانی کتاب کا ترجمہ کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ جب حضور کو لے کر کے گئیں اور ورقہ بن نوفل کو جب یہ واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس آیا کرتا ہے، اور کہا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، اور کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا رہتا کہ جب آپ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کریں گے. حضور نے فرمایا، کیا مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اور کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ جب ختم ہوا، اس کے بعد تقریباً 40 دن، بعضوں نے 45 دن لکھا، بعضوں نے تین مہینے کے تین مہینے تک پھر کوئی وحی نہیں آئی. جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وحی کا اظہار فرمایا تھا اور اس کے بعد اتنے عرصے تک کوئی وحی نہیں آئی, تو بعض لوگوں نے تانا دینا شروع کیا اور یہ تانا دیا کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور ان کا رب ان سے ناراض ہے. اور ایک بات اس کے شان نزول میں, سورہ والدحا کے شان نزول میں مفسرین نے یہ فرمائی کہ ابو لہب کی بیوی نے یہ کہا معاذ اللہ کہ تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا ہے. تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی سورہ والدحا کی کہ والدحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا. کیا یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی گویا حمایت میں یہ آیات نازل ہوئی کہ رب کریم فرماتا ہے کہ چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ مکرو جانا. علماء فرماتے ہیں کہ دحا یہ چاش کے وقت کو کہتے ہیں, اور چاش کا وقت کیا ہوتا ہے, یہ دن کا آغاز ہوتا ہے. دن کا آغاز ہوتا ہے کہ جب سورج کی کرنیں آگے بڑھنے جب لگ جاتی ہیں تو یہ چاش کا وقت کہلاتا ہے, گویا دن پوری طرح روشن ہو جاتا ہے. اور اس وقت جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ چاش کی نماز کہی جاتی ہے. اس کے علماء فرماتے ہیں کہ دو رکعت بھی ہیں اور چار رکعت بھی ہیں جو ایک سلام سے پڑھی جائے, تو چاش کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی گئی. علماء فرماتے ہیں کہ چاش کے وقت کی قسم کیوں ارشاد فرمائی گئی, تو حضرت محدث علی قاری فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے سورت نازل ہوئی, یعنی کافروں کو جواب دینا مقصود تھا, تم یہ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے, ایسا ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے نہیں چھوڑا, کافروں کو یہ جواب دینا مقصود تھا. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ان آیات کا نزول ہوا اس کا تقاضا یہ ہے کہ دحا سے مراد چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور لیل سے مراد حضور کی سیاہ زلفیں ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ان پر جو لوگوں نے اعتراض کیا اس کا جواب دینا مقصود تھا, اور حضور کا چہرہ انور تو فی الواقع ایسا ہی روشن تھا. بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہ جنہوں نے حضور کی سیرت بیان کی, حضور کا سراپا بیان کیا, انہوں نے اس بات کو بہت گویا یقین کے ساتھ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا روشن ایسا روشن کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا روشن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی مثل کسی کو پیدا نہیں کیا, اور حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ گویا سورج ان کے چہرے کے اندر چلتا ہے. آپ سورج کو دیکھیں, جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کیسا ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے گویا کہ سورج ان کے چہرے کے اندر چل رہا ہے. اور ایک اور صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کتنا روشن تھا. فرماتی ہیں لو رأیتہ, اگر تم ان کے چہرے کی زیارت کرتے, رأیت الشمس طالعتن, گویا تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ گویا سورج طلوع ہو رہا ہے, ایسا روشن کہ سورج طلوع ہوا چاہتا ہے. اور حضرت حسان ابن ثابت نے بھی کہا تھا, آپ فرماتے تھے کہ وہ احسن من کا لم ترقت عینی, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے ایسا حسین بنایا ہے کہ میری آنکھوں نے آج تک ایسا حسین دیکھا نہیں. وہ اجمل من کا لم تلی دن وہ اجمل من کا لم لم تلی دن نسا, اور آپ ایسے جمیل ہیں کہ گویا ایسا جمیل بچہ آج تک کسی ماں نے جنا نہیں. اور آپ کی عظمت تو یہ ہے کہ خلقت مبرم من کل عیب, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو آپ کے رب نے عیبوں سے ایسا پاک تخلیق فرمایا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء, کہ گویا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ایسا حسین و جمیل اور عیبوں سے مبرہ پیدا فرمایا ہے کہ گویا ایسا تخلیق کیا جیسا آپ نے چاہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تو عزیزان محترم بہت ہی زیادہ, اور ایسا کوئی حسین نہیں تھا. تو اب ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر شرح حدیث کی اور مفسرین کے کلام کی روشنی میں اب گویا ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ والدحا واللیل اذا سجا, چاش کی طرح چہرہ مصطفیٰ کے چمکنے کی قسم, اور
ما ودعاک ربک وما قلا والضحا واللیل اذا سجا، چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ کی قسم اور رات کی مانند آپ کی مبارک سیاہ کی قسم، آپ کی مبارک سیاہ زلفوں کی قسم۔ حضور کے گویا ودعاک کا معنی حضور کا چہرہ انور، اور رات سے مراد حضور کی سیاہ زلفیں، اور اس کے بعد کہ جب وہ پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا نہ مکرو جانا۔ تو عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگوں نے تان کیا، لوگوں نے اعتراض کیا، تو آپ کا رب آپ سے کس طرح محبت فرماتا ہے، آپ کے رب کے نزدیک وہ آپ کتنے عزیز ہیں۔ علماء ایک بات اور یہاں بیان فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر الزام لگائے، جب الزام لگائے تو اس پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے، جب کوئی دعویٰ کرے تو دعوے پر دلیل قائم کرنا ضروری ہے، جب کوئی الزام لگائے تو ثبوت دینا ضروری ہے۔ اور اگر الزام لگانے والا ثبوت نہ دے سکے، دعویٰ کرنے والا دلیل قائم نہ کر سکے، تو جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھا لے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کافروں نے یہ دعویٰ کیا کہ گویا حضور کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش نہ کر سکے، تو اب قسم کھانا حضور پر تھا کہ حضور ارشاد فرما دیں کہ تم جھوٹے ہو، یہ کس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار نے یہ تانا دیا، جب یہ الزام لگایا، تو قسم حضور نے نہیں بلکہ ان کے رب نے ارشاد فرمائی، بددعا واللیل اذا سجا، کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چاش کی طرح چمکتے ہوئے آپ کے چہرے کی قسم اور رات کی سیاہی یعنی حضور کی سیاہ زلفوں کی قسم، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی مکرو جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نبی کریم سے اللہ تبارک و تعالی کا ایسا پیار اور محبت۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے یہ تانا دینا شروع کیا، لوگوں نے یہ اعتراضات شروع کیے، اب رب کریم کا ارشاد، ملاحظہ فرمائیے، ارشاد ہوا جو ان کے بعد جو آیات نازل ہوئیں، یا ایہا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد گویا دین کی دعوت کا آغاز فرمایا، اور اس کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے بعض روایت میں پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا، آپ نے بعض روایات میں پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، بعض روایات میں پڑھا ہوگا سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں تطبیق اس طرح قائم ہو سکتی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضور کی ایسی خدمت کی کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اور میں حضرت خدیجہ کو سلام کرتے ہیں، آپ اپنا اللہ کا سلام ان تک پہنچا دیجئے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے ساتھی تھے، حضور کے غلام تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے خواب دیکھا، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ پر چاند کا نزول ہوا اور چاند آہستہ آہستہ نیچے آیا اور اس کی روشنی مکہ کے ہر گھر میں پھیل گئی، اور اس کے بعد چاند جب زیادہ نیچے آیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ایک ایک ٹکڑا مکہ کے ایک ایک گھر میں چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ٹکڑے جمع ہوئے، دوبارہ سے چاند بنا اور وہ چاند ان کی گود میں آ گرا۔ جب اہل کتاب میں سے کسی سے اس کی تعبیر پوچھی تو ہر ایک نے تعبیر یہ دی کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اشارہ ہے اور تم ان کے ساتھی رہو گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی سے معلوم تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا تو حضرت صدیق اکبر نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خوش قسمت شخص ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو دیکھا کہ وہ کثیر العیال ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں اور ان کی معاشی حالت ایسی نہیں ہے، وہ تنگ دست تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کے دو بیٹوں کو گود لے لیتے ہیں تاکہ ان پر یہ مالی بوجھ نہ پڑے. چنانچہ حضرت عباس اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کے ایک ایک بیٹے کو گود لینا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو گود لیا اور جو سب سے چھوٹے تھے حضرت علی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میرے بیٹے علی پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی تجویز فرمایا، ان کو اپنی گود میں لیا، اپنا لوہاوے دہن ان کو چٹایا اور اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں دی اور حضرت علی اسے چوسنے لگ گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب شخص ہیں عزیزان محترم. اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ابن حارثہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. حضور سے اس قدر محبت کرتے کہ اس کی نظیر عزیزان محترم دنیا میں نہیں ملے گی کہ جب حضرت زید ابن حارثہ کے گھر والے ان کو لینے کے لیے آئے، پتا چلا کہ ہمارا بیٹا حضور کے پاس ہے. جب وہ حضور کے پاس آئے حضور نے فرمایا کہ تم زید سے بات کر لو. چنانچہ حضرت زید سے جب ان کے چچا وغیرہ نے کہا کہ چلو اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس چلو، تو حضرت زید نے عزیزان محترم وہ جواب دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے عزیزان محترم ایک بہت ہی بڑی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کریم ایسا رحیم پایا کہ میں حضور کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس بھی جانے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت زید ابن حارث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے، حضور نے انہیں آزاد فرمایا لیکن اس کے باوجود وہ نہیں گئے، اور حضور بھی ان سے اتنی محبت کرتے، وہ بھی حضور سے اتنی محبت کرتے کہ ان کا نام زید ابن حارثہ کی بجائے زید ابن محمد لوگوں کو کہنے لگ گئے کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں. لیکن اس کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ لوگ اپنے باپوں کے نام سے پکارے جائیں، لہذا پھر انہیں زید ابن حارثہ کہا جانے لگا. تو عزیزان محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے اعلان نبوت فرمانے کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جیسے جیسے حضور کی نبوت کا گویا پتہ چلا ایمان لاتے گئے، اور اس قدر مصائب کا شکار ہوئے، اس قدر مشکلات کا شکار ہوئے کہ عزیزان محترم اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے واقعات کسی دین کے ماننے والوں کے نہیں ملیں گے. جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تکالیف برداشت کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان کا گویا نزول ہونے والا ہے، آپ تشریف لانے والے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو مکے میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ ذرا معلوم کرو کہ کیا وہ نبی آخر الزمان نے اعلان نبوت فرمایا ہے. ان کے بھائی مکہ میں گھومے، گھومنے کے بعد ساری انکوائری کرنے کے بعد اپنے بھائی کو جا کر کے بتایا کہ ہاں مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور ہر اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری مکہ آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد اسلام قبول کیا. حضور سے کہا کہ اب میں کیا کہوں، حضور کیا کروں. حضور نے فرمایا کہ اپنے علاقے میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ اور خاموشی سے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو. لیکن حضرت ابو ذر غفاری اسلام لانے کے بعد اتنے خوش تھے کہ حضور کی خدمت سے نکل کر حرم میں آئے، اور حرم میں آنے کے بعد لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ جان لو کہ میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. کفار مشرکین نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے. پوری رات آپ حرم میں لیٹے رہے، صبح جب بیدار ہوئے پھر اسی طریقے سے اعلان کر دیا. حضرت عباس نے لوگوں کو سمجھایا اور انہیں ان کے علاقے کی طرف روانہ کیا، تو مسلمانوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار و مشرکین کے اتنے بڑے بڑے مصائب جھیلے ہیں کہ عزیزان محترم اس کی مثال نہیں ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر تھا حضرت ارقم ابن ابی ارقم کا، آپ نے اسے سب سے پہلی درسگاہ بنایا، آپ اس میں جلوگر ہوتے، خاموشی سے وہاں عبادت کرتے، لوگ آتے اسلام قبول کر کے چلے جاتے، اعلانیہ حضور نے نبوت کا اعلان گویا اعلانیہ طور پر نہیں کیا تھا، خفیہ طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے ادھر پہنچا کہ تقریباً 38 لوگ اسلام لے آئے۔ جب 38 لوگ اسلام لے آئے، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ میرے آقا آپ اجازت مرحمت فرمائیے، ہم حرم میں جا کر علل اعلان آپ کی نبوت کا گویا چرچا کرتے ہیں۔ حضور نے پہلے منع فرمایا، دوبارہ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، حضور نے سکوت فرمایا، حضرت صدیق اکبر حرم میں گئے، اور حرم میں جانے کے بعد لوگوں کو متوجہ کیا، اسلام کی جب دعوت دی، کفار نے آپ کو اتنا مارا کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ گویا حضرت صدیق اکبر کی جان چلی گئی، لوگ پھر رک گئے، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کو بے ہوشی کی حالت میں ان کے گھر بھیجا۔ جیسے ہی انہیں ہوش آیا، ان کی والدہ ماجدہ تیمارداری کر رہی تھیں، لیکن جیسے ہی ہوش آیا، سب سے پہلا جو کلام کیا، سب سے پہلی جو بات کہی وہ یہ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ان کی حالت تو ٹھیک ہے، حضرت صدیق اکبر کی والدہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ان کا کیا حال ہے، وہ کہنے لگے کہ تم ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا پہلے کچھ کھا لو، اس کے بعد معلوم کر لیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، جب تک مجھے معلوم نہیں ہو جاتا کہ حضور خیریت سے ہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر کی بہن حضرت ام جمیل بنت خطاب کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ چونکہ اس وقت لوگوں نے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا تھا، حضرت ام جمیل نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے بیٹے کی کیا حالت ہے، مجھے نہیں معلوم ان کے ساتھی کی کیا حالت ہے، ہاں تم کہو تو میں تمہارے گھر آ جاتی ہوں۔ چنانچہ حضرت ام جمیل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں، اور جب گھر میں کوئی نہیں تھا، ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور آپ مطمئن ہو جائیے۔ حضرت صدیق اکبر کو اس وقت بھی اطمینان نہیں ہوا، اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے حضرت ارقم کے گھر لے چلو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ صدیق اکبر کو سہارا دے کر ان کی والدہ اور حضرت ام جمیل حضور کی خدمت میں لے گئیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت اطمینان ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد افسوس ہوا اس بات کا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اس واقعے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جلوگر تھے، چونکہ حضرت ارقم کا گھر بھی اس کے قریب ہی تھا، اور بعد میں لوگوں نے اس نشانی کو مٹا دیا، آج بھی اگر آپ جائیں تو صفا، کوہ صفا کے قریب ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب ارقم، یہ وہ جگہ تھی جہاں کے حضرت ارقم کا گھر تھا اور جو اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکل کر کوہ صفا پر جلوگر تھے، ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، ابو جہل نے دیکھا کہ حضور اکیلے ہیں، تو اس خبیث نے حضور پر حملہ کر دیا، اور حضور کو اس نے اس قدر تکلیف پہنچائی کہ حضور کے خون نکل آیا، حضور خاموش رہے۔ اس کے بعد ابو جہل چلا گیا، کچھ ہی دیر کے بعد وہاں سے حضور کے چچا حضرت حمزہ کا آنا ہوا۔ حضرت حمزہ شکار کے عادی تھے، وہ شکار کر کے جب اس راستے سے نکلے تو ایک لونڈی نے حضور کے ساتھ ابو جہل کے اس رویے کو دیکھا تھا، اس نے فوراً دوڑ کر حضرت حمزہ سے کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے اس طریقے سے بدتمیزی کی۔ حضرت حمزہ اس قدر غصے میں آئے کہ آپ کا معمول تھا کہ شکار سے آنے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، اس کے بعد اپنے گھر جایا کرتے تھے، لیکن حضرت حمزہ اس قدر غصے میں آئے کہ نہ تو خانہ کعبہ کا طواف کیا، نہ کسی سے کوئی بات چیت کی، سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور اپنی کمان اس کے سر پر ایسی ماری کہ اس کا سر پھوڑ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ ابو جہل، تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا ہے، آ اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ ابو جہل کہنے لگا کہ حمزہ، وہ تو ہمارے دین کا نہیں ہے، اس نے تو نیا دین بنا لیا۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ جان لے، میں نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ حالانکہ اس وقت تک وہ حضور کے پاس آ کر آپ نے گواہی نہیں دی تھی، لیکن حضرت حمزہ نے ابو جہل کو مارا اور کہا کہ جان لے کہ میں نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے تمہارے دشمن کا یہ حال کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے چچا، آپ میرے دشمن سے بدلہ لیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں اپنے دشمنوں سے آپ کو لڑانا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، آپ اسلام قبول کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار کی زمین سے گویا پیروں سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ حضرت حمزہ بے حد شجی، بے حد بہادر تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں جلوہ گر تھے، آپ نے دیکھا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ یہ ہوا، تو نبی کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام کے ذریعے سے اسلام کی شوکت کو بڑھا۔ حضور یہاں دعا فرما رہے تھے، وہاں کفار اپنی یہاں دار الندوہ میں ایک میٹنگ کر رہے تھے اور اس بات پر غور کر رہے تھے کہ لوگ آہستہ آہستہ سے نیا دین قبول کر رہے ہیں، اور اب تو حمزہ بھی ان کی طرف چلے گئے، ہماری قوت وہاں چلی گئی، چنانچہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا حیات کا چراغ گل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جان کر کہ یہ کام کرے گا کون، ہر طرف سناٹا چھا گیا، کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، ایسا بہادر نہیں تھا کہ جو یہ کام کرے۔ تو حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، ساز و سامان سے تیار ہوئے، اونٹنی پر سوار ہو کر جب جانے لگے، راستے میں کسی نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہنے لگے کہ حضور کے پاس جا رہا ہوں اور آج یہ مقصد لے کر کے جا رہا ہوں کہ معاذ اللہ ان کی حیات کا چراغ گل کر دوں گا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ عمر، تم تو حضور کی طرف جا رہے ہو، کہیں تم نے اپنے گھر کی خبر لی؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے کے بہت تیز تھے، حضور کی طرف جانے کا ارادہ ترک کیا، پہلے اپنی بہن کے گھر گئے اور اپنی بہن کے گھر جانے کے بعد جب دستک دی، دروازہ اندر سے بند تھا، دروازہ نہیں کھلا، بہت آپ نے زور دیا اور شور کیا تو آپ کی بہن نے دروازہ کھول دیا۔ آپ کی بہن نے دروازہ کھولا، اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو بھی مارا، اپنے بہنوئی کو بھی مارا، اور اس کے بعد کہا کہ جو تم یہ پڑھ رہی تھی دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے دوبارہ قرآن کی تلاوت کی اور اس کے بعد کہا کہ مجھے یہ دکھاؤ، تو آپ کی بہن نے کہا کہ ہم اس طریقے سے نہیں دکھاتے، یہ اللہ کا کلام ہے اور بغیر غسل کیے ہم تمہیں یہ دکھا نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد جب قرآن کی تلاوت دوبارہ سنی تو ان کے دل میں ایسا گویا رقت طاری ہو گئی، اور اپنی بہن سے جب اتنا مارا پیٹا اور دیکھا کہ ان کی بہن ان سے مرعوب نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی بہن نے کہا کہ عمر، چاہے تم ہمیں جان سے مار دو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تب حضرت عمر کے دل میں رقت طاری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ چلو میں حضور کی خدمت میں چلتا ہوں۔ اور حضور کی خدمت میں آنے کے بعد دار ارقم میں جب دستک دی، دروازہ بند تھا، اندر حضور کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ عمر کے عزائم اچھے نہیں ہیں، دروازہ مت کھولو۔ حضرت حمزہ بھی بہت بہادر تھے، آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، اگر عمر نے کوئی بدتمیزی کی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ آج سے پہلے وہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر جو اپنی بہادری میں گویا ایسے اس دور میں اگر کہا جائے کہ دور جہالیت میں تو ایسا گھمنڈ تھا انہیں اپنی بہادری پر، اور کوئی شخص ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، ہمیشہ سینہ تان کر چلتے تھے، لیکن آج لوگوں نے دیکھا کہ عمر جب دروازے میں داخل ہوئے تو نظریں نیچی ہیں، سر جھکا ہوا ہے، اور حضور کی خدمت میں آنے کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر جب اسلام قبول کرتے ہیں، دار ارقم میں ایسا نعرہ لگتا ہے کہ پورے مکہ کی فضا اس سے گونج جاتی ہے، اور حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے آسمان کے فرشتے آپ کو حضرت عمر کے اسلام لانے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزان محترم اعلان نبوت کے بعد کس طریقے سے مصائب کا سامنا کیا، کس طریقے سے مشکلات کا سامنا کیا، یہاں تک کے واقعات آپ نے سنے، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کے بعد کے واقعات سنیں گے، اور خوب یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے لیے دنیا بہتر کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت بہتر کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور حضور کی محبت، حضور کا ذکر بھی حضور کی گویا زیارت سے کم نہیں. کہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی شاعر نے کہا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، کہ حضور کا ذکر کرنا بھی گویا حضور کی زیارت ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کے لیے کو کچھ عطا فرمائے، اور ہمارا ظاہر بھی سنوار دے اور باطن بھی سنوار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.